گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک ہمارے سامنے موجود ہیں مفتی کفیل صاحب, اور دوسرے زمزم نگر حیدرآباد سے مفتی نوی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کی کورس لیتے ہیں.
زکات کیا اپنی غریب بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟
جی مفتی صاحب,
مستحق کی زکات بہن بھائیوں کو زکات دی جا سکتی ہے, بلکہ دیگر افراد اجنبیوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کو دینے کے اندر ڈبل ثواب ہے. ایک تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے, اور دوسرا صدقے کا بھی ثواب ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ مستحق زکات ہیں بہن تو دے سکتے ہیں, مگر یہاں پر ایک پہلو اور بھی ہے.
ٹھیک,
کہ بھائی اپنی زکات دے رہا ہے تو وہ بہن کو دے سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بیٹا ہے جو کہ اپنی والدہ کے زیورات کی زکات دینا چاہ رہا ہے, یا اپنے والد کے مال تجارت وغیرہ کی, یا اور دیگر چیزوں کی زکات دینا چاہ رہا ہے, والد سے اجازت لے کے کہ والد صاحب آپ نہ پریشان ہوں, میں آپ کی زکات ادا کر دیتا ہوں, اب یہ زکات وہ بہن کو نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ زکات ادا کس کی ہو رہی ہے؟ والدین. والدین کا اپنی اولاد کو زکات دینا یہ جائز
نہیں
ہے. یوں ہی اولاد کا اپنی والدین کو زکات دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو بہن بھائی آپس میں اپنی زکات جو ہے وہ دے سکتے ہیں, جب اس کو دے رہے ہیں وہ مستحق زکات ہو, اور اس میں صلہ رحمی کی بھی نیت کریں, تو انشاءاللہ عزوجل دونوں ثواب ملیں گے.
جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض جب پڑھتے ہیں تو اس میں سے پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے, پھر سب رکعتوں میں قاعدے میں بیٹھنا پڑتا ہے, تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا ویسے ہی نماز پوری کر لینی؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
جی کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
سجدہ سہو ان پر لازم نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ انہوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے, اب وہ امام کی 3ری رکعت تھی, امام نے اس کے بعد سلام پھیر دیا, تو اب اس کے بعد یہ اپنی 2ری رکعت پڑھیں گے. اب چاہیں تو یہاں پر یہ قعدہ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو یہاں پر قعدہ نہ کریں, 2 رکعتیں مکمل کر کے آخر میں ہی قعدہ کریں.
صحیح,
تو ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں, دونوں میں سے کسی بھی صورت میں ان پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, لیکن اولا اور بہتر یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو یہ رکعت پڑھیں اس پر قعدہ کریں, یہ ان کے لیے اولا ہے. اگر اس پر قعدہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال ان کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ملازمت کے سلسلے میں اپنے ہوم سٹی سے باہر جاتا ہے, اور 4-5 ایک معمول سے ہر ہفتے کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے, تو کیا جب وہ جاب پہ جائے گا تو وہاں پہ وہ قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟
جی کیا
اپنے شہر سے جب اس کا جہاں پر جو جاب کی جگہ ہے وہ مدت مسافت پر ہے, شرعی مسافت پر ہے, 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے اس کے شہر سے, تو ایسی صورت میں جب وہاں پر اس کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا نہیں ہے, اور وہ جگہ اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے, تو پھر بہرحال وہاں پر یہ اپنی نماز قصر ہی ادا کرے گا. ہاں اپنے شہر میں 1 دن کے لیے بھی آئے گا تو پوری نماز ادا کرے گا, وہاں اگر 14 دن بھی رہنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں بھی قصر کرے گا, لیکن قصر اسی وقت جبکہ اپنی علیحدہ انفرادی نماز پڑھے گا. اگر امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو بہرحال باجماعت جب نماز ادا کرے گا مسافر, تو وہ مقیم امام کے پیچھے مکمل نماز ہی ادا کرے گا.
ٹھیک جی, اگلی کال.
एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, लेकिन मेरा इससे पहले बेडशीट वगैरह का काम था, कपड़े का। तो मैं क्या मतलब ऑन ड्यूटी ये अपना बेडशीट का काम कर सकता हूँ?
क्या फरमाते हैं, नौकरी के दौरान पर्सनल काम?
देखें, लोग उमूमी तौर पे दो तरह के मुलाजिम होते हैं, या तो वो वक्त के मुलाजिम होते हैं या फिर उनका वक्त से ताल्लुक नहीं होता, काम की मुलाजमत होती है कि काम करके दे दो। जैसे कि धोबी को कपड़े दे दिए जाते हैं कि भाई ये धो कर दे दो, तो ये अजीर मुश्तरक कहलाता है। और जो काम के मुलाजिम होते हैं कि भाई 8 से 5 तक आपने जो है वो ड्यूटी देनी है ऑफिस के अंदर, जो आके काम करना, ये टाइम बाउंड जो है वो उनकी जॉब होती है, ये अजीर खास कहलाते हैं। अजीर खास उस टाइम के अंदर अपना काम जाती नहीं कर सकता, बल्कि क्योंकि उसने वो वक्त अपना बेच दिया होता है सामने वाले को। नमाज वगैरह हाजत शरई या हाजत तबई की इजाजत होती है, नमाज वगैरह पढ़ने से तो मालिक मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा इसका जाती काम करना उसकी इजाजत नहीं है। अब जाती काम करने की फिर दो सूरतें, मालिक की इजाजत के बगैर करेगा तो गुनहगार भी होगा, हाँ मालिक की इजाजत से करता है और मालिक उसको इजाजत देने का मुजाज भी है, मालिक से मुराद जो भी जिसके जो उससे जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है। तो अब जाती मुलाजमतों में तो मालिक जो है वो मुजाज है कि जनाब वो इजाजत दे देगा, ठीक है तुम अपना ये काम भी जो है वो कर लिया करो, लेकिन सरकारी या वक्फ के इदारों के अंदर इस बात की इजाजत नहीं होती मुतवल्ली को या उन अफराद को कि वो यूं इजाजत दे दें। और फिर उस काम की वजह से अगर असले काम में ही हरज वाक्य हो रहा है कि ये अपना जाती काम कर रहा है जिसकी वजह से इदारे का या जॉब का जो काम है उसमें हरज वाक्य हो रहा है, तो अब अगर इसमें इसने कोई काम इस तरह का किया जिसकी वजह से असल इजारे के काम में हरज वाक्य हुआ, तो उतने वक्त की इसको कटौती भी करवानी होगी कि उतने वक्त की तनख्वाह लेना इसके लिए हलाल नहीं होगा। बगैर इजाजत की सूरत के अंदर गुनाहगार तो दोनों सूरतों में वो होगा, चाहे उस जाती काम की वजह से जॉब के काम पर फर्क पड़े या ना पड़े, मालिक की इजाजत के बगैर करेगा तो गुनाहगार होगा। हाँ, अब अगर ऐसा काम करता है कि जिसकी वजह से काम में हरज वाक्य होता है जॉब वाले काम में, तो वहां कटौती भी करवानी होगी, और जहां जॉब वाले काम में हरज वाक्य नहीं होता वहां भारत कटौती फिर लाजिम नहीं होगी।
ठीक जी, अगली कॉल लेंगे।
दारुल इफ्ता में मेरा सवाल अर्ज है कि सवाब क्या है?
जी मुफ्ती साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे, सवाब क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाब जो है, सवाब उस चीज को कहते हैं कि जिसके सबब से आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मगफिरत का मुस्तहिक होता है, और इसके मुकाबले एक और चीज आती है जिसे अज्र कहा जाता है, उर्दू में हम उसको नेकी कहते हैं। तो नेकी जो है, ये नेकी के सबब जो है आदमी सवाब यानी खैर का मुस्तहिक होता है, और इस खैर यानी सवाब के जरिए जो है बंदा जो है अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और मगफिरत का मुस्तहिक होता है।
ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ SMS भी शामिल सिलसिला करते हैं। ये SMS ये है कि जकात किस महीने में दी जाए, क्योंकि रमजान शरीफ में जकात देंगे तो फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा हो जाता
है।
क्या फरमाएंगे?
उमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि जनाब जकात रमजान में फर्ज होती है,
ठीक,
लेकिन ऐसा नहीं है। ज़कात हर शख्स के माल पर साल गुजरने पर लाजिम होती है, और हर शख्स का जो साल का ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ हो सकता है। कोई साहिब निसाब शव्वाल में हुआ तो उसके ऊपर आइंदा शव्वाल में ज़कात लाजिम होगी, कोई मुहर्रम में हुआ तो उस पर आइंदा मुहर्रम में होगी, कोई रमजान में हुआ तो आइंदा रमजान में उस पर ज़कात लाजिम होगी। और जिस माह में ज़कात वाजिब हुई और जिस दिन में वाजिब हुई बिला वजह उससे ताखीर करना ये नाजायज है, गुनाहगार होगा, जितनी ताखीर करता रहेगा गुनाहगार होगा। तो अब मिसाल के तौर पे किसी की रजबुल मुरजब में जकात जो है वो लाजिम हो रही है, और अब वो इस सवाब की ज्यादा लालच के अंदर कि रमजान में ज्यादा सवाब मिलेगा, मैं रमजान में अदायगी करता हूँ, वो रोक के रखता है कि भाई निकाल के तो रख लिए लेकिन मैं अदा उस वक्त करूंगा रमजान के अंदर, तो उसका ऐसा करना जायज नहीं है कि निकालने से जकात अदा नहीं हुई, जकात आगे देने से अदा होगी जब आप मुस्तहिक के जकात को देंगे उसकी मिल्कियत में पहुंचेगी। तो लिहाजा रमजान के लिए जकात को रोक कर ना रखें, अगर आपका साल पहले पूरा होता है तो आप पहले ही जकात अदा कीजिए। हाँ, एडवांस में कोई जकात देना चाहता है, मसलन रजब के अंदर जकात उसकी हुई उसने अदा कर दी, अब ये जो रमजान आया अब इस रमजान में इस पर जकात तो लाजिम नहीं, जकात लाजिम होगी अगले रजब के अंदर, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اگلے رجب میں لازم ہونے والی زکوٰۃ میں ایڈوانس میں ہی جو ہے وہ ابھی ادا کر دوں تاکہ مجھے زیادہ جو ہے وہ ثواب مل جائے، کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک اندازہ لگا کر کہ آئندہ رجب تک میرے پاس کتنا مال ہوگا، اس اعتبار سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دے۔ ہاں لیکن جب رجب آئے گا تو اس کو اپنا حساب کرنا ہوگا کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ اگر جتنی ادا کر دی اس نے ایڈوانس میں اتنی ہی بنتی تھی تو ٹھیک ہے، اگر کم بنتی تھی اور اس نے زیادہ ادا کر دی تو جو زیادہ ادا کی ہے اسے چاہے تو نفلی صدقے میں شمار کر لے، چاہے تو اسے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر لے۔ اور اگر جو ہے وہ بنتی زکوٰۃ زیادہ تھی، اس نے کم ادا کی ہے، تو جو باقی ڈفرینس بچا ہے وہ بہرحال اس کو پھر رجب کے اندر ہی ادا کرنا لازم ہوگا۔
ماشاءاللہ بہت پیارا جواب اس حوالے سے ہمیں ملا۔ جی اگلی کال۔
میں ٹہرکی سے بات کر رہا ہوں، غلام نبی غوری۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں نے جانور پالا عقیقے کے لیے، مگر وہ جانور جو ہے بچوں کو مارنے لگ گیا، میں نے وہ بیچ دیا۔ اب آیا کہ اس جس رقم میں نے وہ بیچا ہے اتنی رقم کا میں جانور خریدوں یا اس سے کم و بیش میں خرید سکتا ہوں؟
جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟
وہ جانور بیچ کے اتنی رقم میں بھی خرید سکتے ہیں، اسے کم میں بھی خرید سکتے ہیں، زیادہ میں بھی خرید سکتے ہیں۔ ان پر وہ رقم اور وہی جانور بھی انہی عقیقے میں کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ معاملات قربانی میں ہوتے ہیں کہ جو جانور خریدا اور شرعی فقیر نے خریدا تو اب اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی وجہ سے بیچنا پڑا تو اس کی قیمت وغیرہ صدقہ کرنا لازم آتی ہے۔ تو یہ قربانی کے معاملات میں ہے، عقیقے میں ایسے نہیں ہے۔
ٹھیک جی اگلی کال۔
ٹھیک میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، میں نے نا 3 لاکھ روپے رقم دی ہوئی ہے ایک دوست ہے میرا، وہ کام کرتا ہے یہ ٹی وی فریج کا، قسطوں پہ چیزیں دیتا ہے، تو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں کام نہیں کر سکتا، کوئی روزگار نہیں ہے، تو اس لیے میری رہنمائی فرما دیجیے۔ میں نے اس سے 13,000 روپے لینے ہیں مہینے کے، وہ میں لے سکتا ہوں، وہ مجھ پہ حلال ہے یا حرام ہے؟
کیا ہو انویسٹمنٹ ہے؟
انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس میں عمومی طور پر ہمارے ہاں خاص طور پہ جب اس طرح کا معذور کوئی شخص ہو یا وہ کام نہیں کر سکتا، بیوہ عورت ہے، تو وہ کسی فرد کو جو ہے وہ یہ پیسے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے کام میں لگائیں اور مجھے کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں۔ بعض جگہ فکس کر لیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے سوال میں بیان کیا کہ بھئی 13,000 روپے، بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ دے دیں گے، فکس نہیں کرتے، کیونکہ فکس تو سود ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ہم بغیر فکس کیے تمہیں جو ہے وہ دیں گے۔ فکس ہو یا ان فکس ہو، جب شرط یہ ہے کہ جو اصل اماؤنٹ دیا گیا ہے وہ پورا ہی واپس کرنا لازم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بطور قرض ہے، بطور پارٹنرشپ نہیں ہے۔ تو جب بطور قرض ہے تو قرض کے اوپر جو بھی نفع مشروط کیا جائے گا، چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو، چاہے اتنا ہی ہو کہ بھائی اس کے اوپر نفع دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا یہ طے نہ ہو، جب بھی چونکہ نفع ہے اور قرض پر مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، تو کلو قرض جرا منفی تنفع ہوا ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے کے تحت داخل ہوگا، اور یہ سود شمار ہوگا اور یہ حرام ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کی جائے،
ٹھیک ہے،
اور پارٹنرشپ کی بنیاد اسی پر یہ ہوتی ہے کہ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر پارٹنرشپ کی جاتی ہے، کہ نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ دونوں افراد آپس میں طے کر لیتے ہیں، اور بہرحال نقصان جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے کیپٹل کے اعتبار سے برداشت کرتا ہے۔ تو ایک یہ پارٹنرشپ کی یوں صورت ہوتی ہے، دوسری مداربت کی پارٹنرشپ ہی ایک قسم مداربت کہلاتی ہے، کہ سامنے والے کا پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ ٹوٹل آپ کا ہی ہوتا ہے، اور آپ سامنے والے کو پیسہ دے کر کام کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک پہلو یہ بعض لوگوں کو آتا ہے کہ فی زمانہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا ملنا، کہ وہ مکمل صحیح حساب کر کے، صحیح کام کر کے جو ہے وہ کریں، آخر میں لا کے کہہ دیں گے جناب نقصان ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں یہ پہلو تو اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کو آپ نے قرض کے طور پر دیا ہے وہ بھی اگر آخر میں آ کے کہہ دے کہ بھائی جو ہے وہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میرا نقصان ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ رحم کریں، تو وہاں بھی جو ہے بہرحال آپ مجبوری ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن چلیں اگر اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیں تو اس کا دوسرا حل موجود ہے، لیکن وہ پھر پارٹنرشپ نہیں، اس میں تھوڑی سی آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کو اس طور پہ قرض چاہیے کہ اس کو اپنے کسی کام میں لگانا ہے،
صحیح،
تو اب اسے جو آگے سامان خریدنا ہے، مثال کے طور پہ 10 فریج جو ہے وہ اسے خریدنے ہیں، اور وہ اس نے دکان کے اوپر رکھنے ہیں، اور کیش میں ابھی خریدنے ہیں، بعد میں قسطوں پر وہ بیچے گا، تو یہ شخص جو پیسہ لگا رہا ہے یہ 10 فریج جا کر خود خرید لے اور ان فریج کے اوپر قبضہ کر لے, اپنی کسٹڈی میں لے لے. مثال کے طور پہ ایسی کوئی گاڑی جو ہے وہ ہائر کرے اور اس کے اوپر وہ لوڈ کروا دے, یا اپنے سامنے نکلوا لے کہ بھائی یہ 10 فریج ہم نے جو ہے وہ آپ کو بیچے, جو پیچھے جو ہول سیلر ہیں ان سے یہ خرید لے, یہ وہاں پر موجود ہو, یہ موجود ہو یا اس کا کوئی اور نمائندہ موجود ہو جائے بطور وکیل, وہ شخص موجود نہ ہو جس نے اس کو جس کو اس نے بیچنا ہے وہ موجود نہ, اس کے علاوہ کوئی اور ہو. اور پھر یہ جب قبضہ ہو جائے اب اس کے بعد مثلا 10 فریج اگر جو ہے وہ 10 لاکھ کے ہیں تو وہ اگر اس کے اوپر پروفٹ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ بھائی 1 سال کی قسطوں کے اوپر میں تمہیں یہ فریج جو ہے وہ 12 لاکھ روپے کے جو ہے وہ بیچتا ہوں, کہ تم جو ہے وہ 1-1 لاکھ روپے مجھے پر منتھ جو ہے وہ واپس کرو گے, قسطوں کا یہ شیڈول ہوگا اور قسط لیٹ ہونے پہ کوئی جرمانہ وغیرہ لازم نہ ہو, اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو. تو یہ ایک جواز کی صورت ہے کہ اس کے اندر آپ کی رقم بھی جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کو واپس ملے گی, بلکہ رقم کے علاوہ جو آپ کا پروفٹ بھی جو آپ نے اوپر رکھا وہ بھی بہرحال پورا کا پورا ہی آپ کو ملے گا, اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو پہلے ہم نے شرط بیان کی کہ اولاً خریداری اور خریداری کے بعد آپ کا قبضہ, قبضے کے بعد ہی آپ آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. بغیر قبضہ کیے جو لوگ بیچ دیتے ہیں یا اسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ تم جا کے جو ہے میری طرف سے خرید لو
اور یہ اتنے
اور یہ جو ہے وہ اتنے کا سمجھو کہ میں نے تمہیں بیچ دیا, ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں.
مدی چل کے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب نے ایک آسان صورت بھی بیان فرمائی جس میں منتھلی پروفٹ بھی مل سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ علماء اہل سنت سے مفتیان کرام سے رابطہ نہیں کریں گے, ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے, اپنے مسئلے پر ڈسکس نہیں کریں گے تو رہنمائی کس طرح حاصل ہوگی؟ از خود فیصلہ کر لینا, از خود کسی سے ان نون بندے سے مشورہ کر کے, تو پھر وہ حرام اور سود میں ہی بندہ پڑ جاتا ہے. تو لہٰذا جو بھی ہمارے سائل ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں, اور آئندہ کے لیے بھی جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ مشورہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرنے نکلیں تو شرعی رہنمائی لے لیجیے, انشاءاللہ تعالی جائز صورت آپ کو بیان کر دی جائیں گی اور یوں حرام میں پڑنے سے ہم بچ جائیں گے. جی اگلی کال.
میں محمد ارہا عرب شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو کیا وہ تہجد اشراق چاس وغیرہ کی نماز پڑھ سکتا ہے؟
جی کیا فرمائیں گے, قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل؟
جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں اس کے لیے اولا تو یہ ہے کہ وہ نوافل کی جگہ پر بھی قضا نمازیں ہی پڑھے, لیکن وہ نوافل کے جن کے احادیث میں فضائل وارد ہیں جیسے کہ تہجد کی نماز ہے اور صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے, یہ نمازیں قضا نماز ذمہ ہونے کے باوجود بھی پڑھی جا سکتی ہیں.
ٹھیک جی اگلی کال.
آصف حمید اتاری بلال مسجد پٹریال راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے دوران پاؤں اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
جی مفتی صاحب یہ بھی مشہور ہے کہ انگوٹھا حرکت نہ کرے, انگلیاں حرکت نہ کریں, پاؤں نہ اٹھے, کیا فرمائیں گے؟
جی ہاں عوام میں ایسا مشہور ہے کہ دایاں پاؤں حرکت نہ کرے, بعض کے نزدیک ہے کہ دایاں پاؤں حرکت نہ کرے, بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انگوٹھا حرکت نہ کرے, اور انگوٹھا جو ہے زمین میں ایسے گڑا ہوا ہو جیسے کہ کیل گڑی ہوئی ہوتی ہے.
جی
تو نماز میں چاہے دایاں پاؤں اٹھ جائے یا بایاں پاؤں اٹھ جائے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے.
اور بلکہ کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر دباؤ دینا نماز کے اندر جو ہے نا, دباؤ دینا کہ کبھی دائیں پاؤں پر دباؤ دے کر کھڑے ہو گئے, کبھی بائیں پاؤں پر دباؤ دے کر کھڑے ہو گئے, اس کو تراوح کہا جاتا ہے. تو جو نماز لمبی ہے اس کے اندر یہ تراوح کرنا بھی سنت ہے.
ٹھیک ہے
کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کبھی دائیں پاؤں پر دباؤ دے دے کبھی بائیں پر دباؤ دے دے, اور اگر کسی ایک پاؤں کو اٹھا بھی دیتا ہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز بہرحال ہو جاتی ہے.
ٹھیک جی اگلی کال لیں گے.
عمر مکسی بول رہا ہوں دارو شہر سے. سوال یہ ہے کہ سفر نماز جو ہے وہ کتنے کلومیٹر تک ہے, وہ گھر سے نکلنے کے بعد کہاں سے شروع کرنی ہے؟
قصر نماز کہاں شروع ہوگی, اسٹارٹ کہاں سے لیں گے؟
قصر نماز اسٹارٹ تو جو اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کا آگے جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک کی مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی ہے تو آپ شرعی مسافر ہو گئے. 92 کلومیٹر کو جو کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد سے اس کی کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہوگی, اور جہاں آپ جانے چاہ رہے ہیں وہ جو اگر کسی شہر میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے تک یہ مدت جو ہے وہ یہ سفر کے ڈیوریشن جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اب اگر یہ 92 کلومیٹر یہ سے زیادہ مسافت کے ارادے سے آپ نکل گئے تو اگرچہ اپنے شہر کی آبادی سے کچھ ہی فاصلے پر آپ نکلے ہوں لیکن آبادی ختم ہو گئی اور اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ قصر نماز ہی ادا کریں گے.
ٹھیک جی, مزید کال ہیں.
سوال میرا یہ حضرت کہ اگر کوئی شخص بیجے کامل مرید ہو جائے اور چند دنوں کے بعد پیر صاحب انتقال کر جائیں اور وہ شخص روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے پیر سے طالب ہوگا یا مرید ہوگا؟ یہ غلط بتا دیجیے گا.
جی کیا فرماتے پیر کی تبدیلی؟
دوسرے پیر صاحب سے طالب ہو سکتا ہے, ارادت تو باقی ہے اپنے ہی پیر سے, اور اپنے پیر سے ارادت ختم بھی نہ کرے, یہ نہ سوچے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اب میرا رشتہ ختم ہو گیا, ایسا نہیں. یہ جو روحانیت کا رشتہ ہے وہ بہرحال باقی ہے, اور کسی اور سے بھی طالب ہو تو جو بھی فیض ملے اسے اپنے ہی پیر کا فیض جانے, یہ نہ سمجھے کہ میں فیض لینے کے لیے کسی اور کے پاس جو ہے وہ جا رہا ہوں اور دوسرے سے مجھے فیض ملے گا. تو طالب ہو جائے دوسرے کا, لیکن بہرحال وہ فیض جو ہے وہ اپنے ہی پیر کا فیض جانے, جو کہ اس کو دوسرے پیر سے ملے اسے بھی اپنے پیر کا ہی فیضان سمجھے.
جی جی, اگلی کال.
اشمر عابد اتاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طریقے سے امامہ شریف باندھتے ہیں اس وقت جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہے ٹوپی نظر آتی ہے یا اوپر کپڑا امامہ سے ڈھپنے بھول گئے, تو ایسی صورت میں یہ ٹوپی کا نظر آنا کہ نماز کی حالت میں کیا حکم ہوگا؟
جی کیا فرمایا؟
نماز تو دیکھیں ہو جائے گی ٹوپی نظر آنے کی وجہ سے, اعتجار کہلاتا ہے کہ درمیان میں ٹوپی بھی نہ ہو اور سر جو ہے وہ کھلا ہوا ہو, تو یہ اعتجار کہلاتا ہے. اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے. لیکن ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور سر نظر نہیں آ رہا بلکہ ٹوپی نظر آ رہی ہے, تو ایسی صورت میں یہ مکروہ نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. ہاں البتہ اس اعتبار سے بالکل دیکھا جائے کہ ٹوپی چھپا لی جائے کہ جب آپ کسی معزز بارگاہ کے اندر جائیں یہ, تو آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ نہیں یار امامہ اچھا بنا ہوا اوپر سے جو ہے وہ چھپا ہوا ہو. تو جو سب سے معزز بارگاہ اللہ رب العالمین کی ہے, جب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں بھی جاتے ہوئے اس طرح کی زیب و زینت کو باقاعدہ اختیار کر کے جایا جائے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
سوال میرا یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اور شیئر میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئرز کی خریداری ہوتی ہے تو آج کل ان کی بغیر عقود فاسدہ کے خریداری ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ جو بھی شیئرز وغیرہ خریدے جاتے ہیں ان کی خریداری اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہاں پر جو آج کل طریقہ کار رائج ہے وہ شریعت کے موافق نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کی خریداری سے بچا جائے گا.
صحیح. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کریں گے, نوید بھائی آپ سے جواب لیں گے اس کا. ایس ایم ایس یہ ہے کہ جب جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا نشان جب اس کے ماتھے پر آ جاتا ہے تو اس حوالے سے ایس ایم ایس ہے کہ اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو جواب کیا دیا جائے, اور دوسرا یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محراب کا نشان ہے؟
ہاں جی بالکل, اس کو محراب کا نشان کہہ سکتے ہیں, اور اس کو عوام کی زبان میں بھی محراب ہی کہا جاتا ہے کہ کثرت سجود کی بنا پر جو پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے تو اسے عوام کی زبان میں محراب کہتے ہیں. محراب کہنے میں بھی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ یہ ہے کہ کوئی قصدن جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے بناتا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے کہ تاکہ میرے ماتھے پر محراب بنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں عبادت گزار ہوں, کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوں, تو یہ ریاکاری میں آئے گا اور انتہا درجے کا مضمون ہے.
ٹھیک. اچھا اسی طرح ایس ایم ایس یہ ہے کہ 6 تولہ سونا ہے ہمارے پاس اور کچھ نیا سامان بھی ہے, ہو سکتا ہے خریدا ہو, تو اب زکات کتنی ہوگی ہم پر؟
سونا اگر اکیلا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونا ضروری, یعنی 6 تولے سونا اگر اکیلا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونا ضروری ہے جو چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت وغیرہ ہو یا پرائز بانڈ وغیرہ ہو کہ جس کی وجہ سے بقدر نصاب ہو جائے, ورنہ سونا اکیلا ہے, اس کے ساتھ نہ سونا, اس کے ساتھ نہ چاندی ہے نہ روپے پیسے ہیں نہ ہی پرائز بانڈ ہے نہ ہی مال تجارت وغیرہ ہے, تو پھر اس کا کم از کم 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. اگر 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر زکات فرض نہیں ہوگی, لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے یا حاجت سے زائد روپے ہیں یا مال تجارت ہے یا پرائز بونڈ یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، اور ان دونوں کی قیمت ملانے سے ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا سے زیادہ ہو جاتی ہے تو زکات فرض ہو جائے گی، ورنہ زکات فرض نہیں ہوگی۔
اچھا، اسی طرح نبی بھائی ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس کو آج علم ہوا کہ گویا کہ 20 سال پہلے بھی مجھ پر قربانی واجب تھی، تو آج وہ اس کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ اگر وہ بکرا لیتا ہے تو کیا وہ 20 سال پرانی قیمت کے مطابق لے گا یا آج کی قیمت کے مطابق لے گا؟
سب سے پہلے تو اس پر توبہ واجب ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر ہر سال کے اعتبار سے اس سال کے بکرے کی قیمت لے اور وہ صدقہ کرے۔ تو 20 سال پہلے جو بکرے کی قیمت تھی اس سال میں وہ قیمت لے، وہ صدقہ کرے، اس اگلے سال میں جو قیمت تھی وہ صدقہ کرے، اس اگلے سال میں جو قیمت تھی وہ صدقہ کرے، الا حاضر قیاس تو 20 سالوں کی قیمت صدقہ کرے گا، اور اس کی جگہ پر یہ قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھے کہ چلے مجھ پر 20 سال کی قربانی جو واجب تھی وہ چھوٹ گئی ہے، تو اس سال میں جو ہے ان سب قربانیوں کی قضا کر دیتا ہوں یا اگلے سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی قضا ادا کرتا رہتا ہوں، تو مزید قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو قربانی گزر گئی ہے تو اس قربانی کی جگہ پر اب یہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے،
ٹھیک،
اور قیمت وہی لی جائے گی جو اس سال بکرے کی تھی۔
ابھی بھائی بہت شکریہ آپ نے سلسلے میں جوائن کیا، اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی یہاں کے لیے کال دیجیے۔
جی والدہ ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟
جی کئی دفعہ بات تو ہو چکی ہے لیکن مزید،
عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، عورتیں گھر سے ہی فاتحہ اور رسال ثواب کریں۔
ٹھیک، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور کام سے نکل رہے ہیں راستے میں قبرستان آیا تو کیا وہ گاڑی روک کر اس طرح فاتحہ وغیرہ پڑھی جا سکتی
ہے؟ گزرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں، کوئی قبرستان آ گیا یا کوئی مزار آ گیا، اب وہاں پر جو ہے وہ جیسے اب ہم بھی کئی دفعہ گزرتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک تو قبرستان کی دعا
پڑھ
کے قبرستان جانے کی میں اندر جانے کے لیے پڑھنا اور ایک گزرتے ہوئے بھی پڑھنا، تب گزرتے ہوئے وہاں رک کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں باہر ہی، قبرستان کی طرف خواتین نہ جائیں باہر ہی، کہ بھائی گاڑی میں تو گزر ہی آئیں گے فوری طور پہ، چلیں کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں یا گزرتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، خاص قبرستان کی نیت سے جو ہے وہ خواتین کو جانا منع ہے۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔
جی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کی جو چیز ہوتی ہے، مساجد کی اشیاء جیسے کہ مثلاً کہ صاف وغیرہ ہوگی، پانی وغیرہ ہوگی، لوگ لے کر جاتے، اس کے بارے میں کوئی حکم شرعی حکم ہے تو وہ رحمہ فرمایا۔
مساجد کی جو اشیاء ہوتی ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں دونوں کا،
دیکھیں مسجد کا سامان آپ کرائے پر بھی نہیں لے سکتے، کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ مسجد میں سی ڈی رکھی ہوئی ہے فارغی رکھی ہو جس کو کرائے پر ہی جو ہے وہ دے دیں، یا یہ چیز جو ہے وہ فارغ ہے اسٹول فارغ پڑا ہوا ہے کرائے پر ہی دے دیں، مسجد کی آمدنی ہوگی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جو چیز مسجد کے لیے آئی ہے تو اسے مسجد کے لیے ہی رکھیں گے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جا کے آ رہے، تو اپنے گھر سے متعلق سوچیے کہ آپ کے گھر میں جتنا سارا سامان ہے وہ سارا سامان کرائے پہ تو چل ہی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کرائے پہ چلاتے ہیں نہیں چلاتے، تو بہرحال اس کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، تو جو سامان خریدا ہی مسجد کے استعمال کے لیے گیا ہے تو مسجد میں ہی استعمال آئے گا۔ ہاں اگر مسجد کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ اس سے ایسا سامان خریدو جو کہ کرائے پر چلایا جائے مسجد کی آمدن کے لیے،
صحیح،
اسے کرائے پہ چلایا جائے گا کہ وہ وقف ہی جو ہے وہ آمدن کے لیے کیا گیا ہے، لیکن نارمل سامان ہے تو اس کو استعمال کرنے کی جائے، نہ ہی پیسوں کے ساتھ نہ ہی بغیر پیسوں کے، مفت بھی نہیں دے سکتے کہ نہیں جناب فلاں جو ہے وہ باہر محفلیں ملا دی تو ہو رہی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ استعمال کر لیں، یا فلاں گھر پر محفلیں ملا دو رہی ہے، دین کے کام تو ہو رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، لیکن مسجد کی اشیاء وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی مسجد سے لوگ جو ہے وہ پانی بھر کر لے کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام کی چیز ہے اور ہمارے ہی تو جو ہے وہ پیسوں کا ہے، تو پیسے اب آپ کے نہ رہے، جب آپ نے مسجد میں دے دیا تو مسجد کی ملکیت ہو گئے، تو اب آپ کا اس سے تعلق نہیں رہا کہ نہیں اب ہم نے ہی محلے والوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ پانی ڈلوایا ہے یا ٹینکر ڈلوایا تو ہم ہی استعمال نہ کریں، یا یوں اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آگے بھی تو ہم ہی استعمال کرتے ہیں، وضو خانے پہ اور کون کرتے ہیں، کوئی اور مخلوق آگے تھوڑی کرتی ہے، ہم ہی کرتے ہیں، تو وہ بات اپنی جگہ اس اعتبار سے درست ہے کہ کرتے آپ استعمال ہے، لیکن یہاں کا استعمال وہ مسجد کا استعمال شمار ہوگا کہ اس کا ثواب ملتا ہے کہ لوگ وضو کے لیے کوئی پانی ڈلواتا ہے تو وضو کرنا ایک ثواب کا کام ہے تو اس سے ڈلوانے والے کو ثواب ملتا ہے، تو مسجد کی چیزیں مسجد سے متعلقہ امور کے اندر ہی استعمال کی جائیں گی، اس کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں.
اچھا اب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرائے پر نہیں دے سکتے، تو مسجد کی باؤنڈری کے اندر بعض اوقات جگہ خالی ہوتی ہے تو مکان بنا کر کرائے پر دینا،
جی
اسی طرح مسجد کی دکانیں بھی ہم کرائے پہ دیتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟
جو جگہ ہم نے کہا نا جیسے وہ چیز ہی کرائے کے لیے ہے،
ٹھیک ہے،
اب ایک مسجد جو ہے وہ بڑی ایک جو ہے وہ جگہ خریدی گئی باؤنڈری یعنی مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی، اور پتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک حصے میں آئینہ مسجد بنتا ہے، ایک حصے میں فنائے مسجد بنتا ہے، ایک حصے کے اندر امام کا جو ہے حجرہ بنتا ہے، اچھا اور بعض ایسی اگر لوکیشن پر مسجد ہو تو اس میں دکانیں بھی بنتی ہیں، تو ابتداءً ہی جو طے کر لیا گیا کہ بھائی یہاں پر یہ ہوگا یہاں پر یہ ہوگا یہاں پر یہ ہوگا، تو اب دکانیں بنا دی گئیں تو وہ کرائے پر جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، گھر بنائے گئے کرائے پر دینے کے لیے اور وہاں کا عرف بھی ہے، یا چندہ لیتے وقت اس زمین کو خریدتے وقت اس کے لیے جو چندہ کیا گیا اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا، تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن کہ مسجد جو ہے وہ فنائے مسجد کر دیا کسی جگہ کو، اب بعد میں یہ کہ بھائی یہ تو اتنے عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے، نمازی تو دو صف کے ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا چلیں باہر والے حصے کو جو ہے وہ کرائے پہ جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں یا وہاں پر جو ہے وہ اب دکانیں بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ فنائے مسجد ہو چکی ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں اگر خالی یہ مسجد ہے کہ مسجد بنا کے بعض حصے کے اوپر تو نیتیں ہو گئیں اور بعض حصے پر کوئی بھی نیت نہیں ہوئی، وہ بہرحال خالی کی خالی ہی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور جو اس جگہ کی خریداری کے لیے چندہ کیا گیا اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہاں پر عرف اور اس چندے کے اعتبار سے دکان یا مکان وغیرہ بنانے کی شرعاً اجازت بنتی ہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بہرحال وہی بات آپ کی کہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں، پہلے اس کا نقشہ دکھا کے چندہ جن لوگوں نے کیا، بس اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعد میں کافی نسلوں بعد آنے والے لوگ کر رہے ہوتے تو جنہوں نے چندہ کیا اس وہ افراد نہیں، تو کچھ لوگوں کو بہرحال معلومات ہوتی ہیں، کچھ بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کس نام پر لی گئی تھی، کیا جو ہے وہ تھا سلسلہ، تو یہ تمام معلومات لے کر دارالافتاء اہل سنت میں رجوع کریں یا کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور شرعی رہنمائی لے کر، کیونکہ آپ کام نیکی کا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے اپنی جیب میں تو پیسہ آ نہیں رہا، مسجد کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، مسجد کا ہی پیسہ جا رہا ہے اور آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ثواب والا ہی کام کریں نا، پتہ لگا آپ کر تو ثواب کا کام رہے، شیطان نے آپ کو دھوکے میں جو ہے وہ ڈالا ہوا کہ ثواب کا کام ہے، الٹا ہو رہا گناہ ہے آپ کو،
صحیح،
تو خود گناہ گار جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ آپ ہوں، تو جب مقصد ہی نیکی کا حصول ہے ثواب کا حصول ہے تو پھر شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں.
ماشاء اللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.